الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث او كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم دروسی پڑھ لیجیے سب حضرات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد آله وصحبه اجمعين محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں مختلف احباب اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ وراثت کے حوالے سے قرآن و سنت کی تعلیمات کا جمعے کے خطبے میں تذکرہ ہو. چنانچہ احباب کی خواہش پر لیے تھے کہ تمام مساجد میں آج کے اردو خطبے کے لیے یہ عنوان تجویز کیا گیا ہے کہ وراثت کے حوالے سے شریعت مطہرہ نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں ان کا تذکرہ ہو. تنہیدی گفتگو کا اس محدود وقت میں گنجائش گفتگو کی نہیں ہوتی، اس لیے بغیر کسی تمہید کے میں یہ بات عرض کروں کہ کسی مسلمان کے انتقال کے بعد اس کی چھوڑی ہوئی ہر وہ چیز جو زندگی میں اس کے جائز قبضہ میں تھی، جائز قبضے میں تھی، اس کی جائز ملکیت میں تھی اور انتقال کے بعد وہ پیچھے رہ گئی، اس چیز کو یا اس مال کو یا اس جائیداد کو میت کا ترکہ یا وراثت کہا جاتا ہے. اس میں مال و دولت، زمین و جائیداد، سواری یا سواریاں، عورتوں کے پہنے ہوئے زیور، عورتوں اور مردوں کے عمومی استعمال کی اشیاء، حتیٰ کہ لباس، جوتے، گھڑی، قلم وغیرہ، تمام زیر استعمال یا زیر ملکیت اشیاء وراثت میں شامل ہیں. اور ان تمام اشیاء پر تمام وارثوں کا شریعت کے مطابق متعین کردہ حق ہے. لہذا آغاز میں ہی یہ سمجھ لیجئے کہ والدہ کے انتقال کے بعد اگر بیٹیاں یہ کہیں کہ یہ کنگن تو سونے کے میں رکھوں گی چونکہ میری والدہ سے مجھے بڑی محبت تھی، یا یہ انگوٹھی تو میں اپنے پاس رکھوں گی کسی کو نہیں دوں گی، شرعاً یہ جائز نہیں ہے. کسی کو میراث کی شرعی تقسیم کے بغیر کسی چیز پر قبضہ کر لینے کا کوئی حق نہیں. کسی کی زندگی میں اس کی جائز ملکیت میں موجود مال و دولت اور دیگر اشیاء سے قریبی عزیزوں، اولاد، بیوی، والدین وغیرہ کو اپنا وراثتی حق طلب کرنے کا کوئی حق نہیں. ابھی والد زندہ ہے، بیٹے کہتے ہیں کہ ابا جی ہمارا حق دیں، کوئی ان کا حق نہیں. ہر شخص کی شخصی ملکیت کو اسلام نے ہر فرد کے حق کے ملکیت کو تسلیم کیا ہے. اسلام نے ہر فرد کی شخصی ملکیت کے حق کو تسلیم کیا ہے، اور جب تک وہ اس کی ملکیت میں ہے، کوئی شخص یہ کہہ کر کہ میرا حق مجھے دیں، قطعاً اس کے لیے یہ کہنا جائز نہیں. ایسے بیٹے جو باپ کی زندگی نہیں، ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہمیں دیجیے، غلط کہتے ہیں، ان کا کوئی حق نہیں. مرد اور عورت کے انتقال کے بعد اس کی وراثت کو اس کے حقیقی وارثوں میں تقسیم کرنے کا ایک جامع اور واضح نظام اسلام نے دیا ہے. تھک تھک والوں سے کہو اب بند کریں نماز جمعہ کے بعد. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی روشنی میں وراثت کی تقسیم کے علم کو علم الفرائض کا نام دیا گیا ہے، اور اس علم کو سیکھنے اور سکھانے کا حکم خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جاری فرمایا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلم الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم. میراث کے تقسیم کے علم کو سیکھو، اور اس علم کے جاننے والے دوسروں کو یہ علم سکھائیں، کیونکہ یہ نصف علم ہے. یعنی علم کا ایک بنیادی حصہ ہے میراث کا علم. اور فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ یہ میراث کا علم ہے، اس کے جاننے والے بہت محدود اور کم رہ جائیں. قرآن کریم نے یہ حقیقت سمجھائی ہے کہ وراثت کو صحیح طور پر تقسیم نہ کرنے کا وبال پورے انسانی معاشرے پر پڑتا ہے. معاشرے کے لوگ اپنی عزت اور وقار کھو بیٹھتے ہیں، اور معاشی تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ فجر میں ارشاد فرمایا، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. میں جب لوگوں کو وافر مال دیتا ہوں، فیقول ربی اکرمن، تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرا بڑا ریگارڈ کیا، مجھے خوب نوازا. وَأَمَّا اذا مبتلاه فقدر علیہ رزقہ، اور جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئے اور رزق تنگ ہو جائے، تو کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے میری انسلٹ کر دی ہے. نعوذ باللہ، کلا، ایسا نہیں ہے. یہ حالات میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اور جو اتار چڑھاؤ تمہارے رزق میں آتا ہے، اس کی اور بھی کوئی وجوہ ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور معاشرے کے غریب مفلوق الحال مسکین طبقے کو خوراک مہیا نہ خود کرتے ہو نہ اوروں کو اس کی ترغیب دیتے ہو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا, اور وراثت کا مال سمیٹ کر سارا کھا جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, اور وراثت کو صحیح طریقے سے تقسیم نہ کرنے کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ مال کی محبت میں کھپ جاتے ہو اور مال کی محبت میں اس طرح سے غرق ہو جاتے ہو کہ تمہاری زندگی کا اور تمہارے جینے کا مقصد سوائے مال کے حصول کے اور کچھ نہیں رہتا, جبکہ تمہیں اس لیے ہم نے نہیں پیدا کیا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, میت کے مال اور اشیاء کے بارے میں احکام بالترتیب اس طرح سے ہیں کہ اگر مرنے والے کے پاس کسی کا مال یا کوئی چیز بطور امانت ہو یا رہن پڑی ہوئی ہو یا کرائے پر اس نے لے رکھی ہو تو ان اشیاء کو اصل مالکان کے سپرد کیا جائے اور اس میں پوری دیانت پیش نظر رہنی چاہیے. سب سے پہلے میت کے پاس جو امانتیں ہیں یا اس نے اپنی زندگی میں کرائے پر کوئی چیز لے رکھی تھی یا کسی نے اس کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی تو ان کے سپرد کی جائے جن کی وہ چیزیں ہیں. دوسری بات, مناسب خرچ کے ساتھ میت کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے اور میت کے مال میں سے کیا جائے. بیوی کا کفن خاوند کے ذمے ہے, بلا وجہ دوسروں سے کفن لینا درست نہیں, اور مرد کا مسنون کفن تین کپڑے, ایک وہ چادر جو بطور کرتا گلے میں لٹکائی جاتی ہے اور ایک چادر وہ جو نیچے چادر کے طور پر پہنائی جاتی ہے اور ایک لفافہ جس کو کہتے ہیں یعنی بڑی چادر جو دونوں طرف سے بڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں میت کو لپیٹ کر دونوں جانب اور درمیان میں گرہ لگائی جاتی ہے. عورت کے مسنون کفن کے کپڑے پانچ ہیں, تین یہ جو میں نے شمار کیے اور چوتھے دوپٹہ اور پانچویں سینہ بند. ضرورت اور مجبوری میں مرد کو ایک بڑی چادر اور خاتون کو تین کپڑوں میں دفنایا جا سکتا ہے. اب ذرا توجہ دیجئے, سلا ہوا پاجامہ یا بازوؤں والی قمیص یا پگڑی یا ٹوپی کفن میں شامل کرنا جائز نہیں ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے اس کو بدعت قرار دیا ہے. اور پھر میت کی مردہ انسان کی شیو کرنا کہ جی داڑھی بڑی ہوئی ہے اس کی شیو کر دیں, یہ غلط ہے. بلکہ غیر ضروری بال بھی اگر بڑے ہوئے تو ان کو صاف کرنا بھی ایک بے جا عمل ہے, درست نہیں. سجدے کی جان کی جو جگہ ہے ان پر خوشبو لگا دینا یا ویسے جسم میں خوشبو ڈال دینا یہ پسندیدہ عمل ہے. کفن دفن سے بچنے والے مال میں سے سب سے پہلے میت کے ذمے موجود قرض اتارا جائے گا. قرآن کریم میں ہے, من بعد وصیت یوسی بہا او دین یا یوسا بہا او دین, دونوں الفاظ. ذرا اس پر دھیان دیجئے, میت اگر زندگی میں ورثہ سے یہ کہہ گیا کہ میرا قرض لازمن اتارنا تو میت کا مال ختم ہو جانے کے بعد ورثہ مل کر باقی قرض اتارنے کی کوشش کریں, جس کو شریعت نے عاقلہ کہا ہے کہ باقی جو ورثہ ہیں وہ اپنے پاس کے پیسے شامل کر کے میت کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے قرض اتارنے کی کوشش کریں, اس کا مال ختم ہو جانے کے بعد بھی اگر قرض رہے تو. لیکن اگر وصیت نہیں کی تھی تو جتنا قرض اس کے مال میں سے ادا ہوتا ہے وہ کیا جائے، چاہے سارا مال ہی اسی میں صرف ہو جائے اور ورثہ کو ایک پیسہ بھی نہ ملے، لیکن میت کے ذمے جو قرض ہے اس کو اتارنا سب سے پہلے لازم ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں جب کوئی جنازہ میت لائی جاتی تو آپ پہلے پوچھا کرتے تھے کہ اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے، اگر کوئی قرض ہوتا تو آپ فرماتے کہ تم پڑھ لو نماز جنازہ، خود نہیں پڑھا کرتے تھے. ایک شخص کی میت لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس کے ذمے قرض ہے، آپ نے لوگوں سے کہا پڑھ لو اس کی نماز جنازہ، تو ایک شخص آگے بڑھے اور انہوں نے کہا اللہ کے حبیب اس کا قرضہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں، میں ادا کروں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر میں اللہ تعالی سے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں. باقی رہ جانے والا قرض ادا کرنا اگر وصیت نہیں تھی تو ورثہ کے ذمے نہیں ہے، اگر ادا کر دیں گے تو صلہ رحمی کا اجر پائیں گے. قرض میں نقدی کی صورت میں لیا ہوا قرض بھی شامل ہے، کوئی اس نے چیز خریدی تھی قسطیں دینی ہیں وہ بھی شامل ہیں، قسطیں ادا کرنا. واجب الادا ٹیکسز اگر اس کے ذمے ہیں تو ٹیکسز ادا کرنا وہ بھی اس کے مال میں شامل ہے. جتنی لائبریٹیز ہیں جو اس کے ذمے ہیں وہ جب تک ادا نہیں ہو جاتی تب تک میراث تقسیم نہیں ہوگی. چوتھی چیز، میت کی طرف سے کی گئی وصیت کو جاری کیا جائے، اور یہ بات بھی سن لیجئے کہ ون تھرڈ سے زیادہ یعنی تہائی مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں. اگر میت نے تمام مال کی وصیت کی اور تمام مال ڈونیٹ کر گیا، کسی یہ کہہ گیا کہ میرے مرنے کے بعد فلاں ادارے کو دے دینا، رفاہی ادارے کو یا ہسپتال کو، تمام مال کی وصیت کی، تو ورثہ کو حق حاصل ہے کہ وہ چاہیں تو وصیت پر عمل کر کے اپنا حصہ چھوڑ دیں اور چاہیں تو ون تھرڈ ایک تہائی حصہ وصیت کو پورا کرنے میں دے کر باقی دو تہائی میراث اسلام کے قانون وراثت کے مطابق تقسیم کریں، آپس میں تقسیم کریں، یہ یقیناً حق ہے. یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے، وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں. سورہ بقرہ کی جو آیت ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، یہ آیت سورہ نساء کی تفصیلی وراثت کی آیات کے نازل ہونے کے بعد منسوخ ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ اعطا کل ذی حق حقہ، اللہ تعالی نے سورہ نساء کی صورت میں آیات نازل کر کے وراثت کا پورا نظام متعین کر دیا ہے اور ہر حقدار کے حصے متعین کر دیے ہیں اور دے دیے ہیں. فلا وصیت لوارث، اب جو وارث ہے اس کے حق میں وصیت نہیں ہوگی. میرے بزرگوں اور دوستو، بیماری کے مرض میں، مرض الوفات جسے کہتے ہیں، مرض الوفات میں ایک تہائی سے زیادہ جائیداد کسی کو ہبہ کرنا کہ میں تو اب مرنے لگا ہوں لہذا ان وارثوں کو میں نے محروم رکھنا ہے، انہوں نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے زندگی میں، میں ہبہ کر جاتا ہوں. اسپتال والے، کوئی رفاہی ادارے، مرض الوفات میں ایک تہائی سے زیادہ جائیداد کسی کو ہبہ کرنا یا ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت کرنا جائز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غالب حاله الحلاق بمرض، لا يصح تبرعها الا من الثلث، جس پر بیماری غالب آ جائے اور اسے یقین ہو جائے کہ اب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اسے ایک تہائی سے زیادہ نہ ہبہ کرنے کی اجازت ہے نہ وصیت کرنے کی اجازت ہے. نابالغ بچہ یتیم نہ بھی ہو تب بھی اس کا مال اس کی اجازت کے باوجود خرچ کرنا یا لینا جائز نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ لا یتم بعد البلوغ، بلوغت کے بعد یتیمی نہیں رہتی، بلوغت سے پہلے پہلے بچہ یتیم ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ وشرائط صحتها فی الواحد، ہبہ کرنے والے کے لیے شرط چند شرائط ہیں جو ہبہ کر رہا ہے. نمبر ایک، العقل، وہ عقل و شعور والا ہو، دیوانہ نہ ہو. دیوانے سے اگر کوئی دستخط کروا لیتا ہے کہ اس نے یہ جائیداد میرے نام ہبہ کر دی ہے، یہ اپنے لیے جہنم کے انگارے جمع کر رہا ہے. البلوغ، بالغ ہو. الملک، جو وقف کر رہا ہے اس کا وہ مالک بھی ہو. فلا تصح حبۃ صغیر، بچے کا ہبہ یہ صحیح نہیں ہے. ورقیق ولو مکاتبا، آج کل چونکہ غلام پائے نہیں جاتے اس لیے ان کے تذکرے کی ضرورت نہیں. نابالغ کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے، وہ اجازت شمار نہیں ہوگی. نابالغ یتیم ہے اگر، تو اس کے مال کو اس کی رضامندی اور اجازت کے باوجود، میرے جملوں پر غور کیجئے، نابالغ بچے کی اجازت اور رضامندی کے باوجود اس کے مال کو خرچ کرنا درست نہیں ہے. قرآن کریم نے فرمایا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. جب تک میت کا ترکہ تمام ورثہ میں تقسیم نہ ہو جائے، تمام ورثہ کی دلی رضامندی کے ساتھ دی گئی اجازت کے بغیر اس ترکے میں سے میت کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ و خیرات کرنا جائز نہیں ہے. میت کے ترکے میں سے ایصال ثواب کے لیے صدقہ و خیرات کرنا جائز نہیں ہے. اور اگر چھوٹے بچے وہ میت چھوڑ کر گیا ہے تو ان کی اجازت اگر ہو بھی تو وہ معتبر نہیں. لہذا میرے بزرگوں اور دوستو، میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ورثہ کے اجازت کے بغیر رشتہ داروں کو کھانے نہ کھلائے جائیں. کھانے ہمیشہ دعوت کے موقع پر، خوشی کے موقع پر کھلائے جاتے ہیں. دعوت خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، غمی کے موقع پر کھانا کھلانے کو نوحہ قرار دیا گیا ہے اور صحابہ نے اس کی مذمت کی ہے. مجھے حیرانی ہوتی ہے لوگوں پر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ فلانے کا پیو مر گیا ہے، چولہ دی پلیٹی نہیں کھوائی. لا حول ولا قوت الا بالله، شرم آنی چاہیے. کیا ہے ایسا کرنے والے یتیموں اور بیواؤں کا مال کھا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ تبرک ہی کا نام دے کر کھا رہے ہو. جیسے گفٹ اور کمیشن کہنے سے رشوت حلال نہیں ہو جاتی، ویسے ہی تبرک کہنے سے یتیموں اور غریبوں کا مال حلال نہیں ہو جاتا. ایصال ثواب کے لیے میت مال خرچ کرنا، اس کے لیے تین شرطیں ہیں. توجہ دیجیے میرے بزرگوں اور دوستو، پہلی شرط یہ ہے کہ میت کے ترکے میں سے نہ ہو، وراثت کی جائز تقسیم سے پہلے میت کے ترکے میں سے نہ ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ دکھلاوے اور رسم کے طور پر ناک بچانے کے لیے نہ ہو، بلکہ اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ ڈاک جو آپ اپنے وارثوں کو بھیج رہے، اپنے مرحومین کو بھیج رہے ہیں، وہ ڈاک پراپر لیٹر باکس میں ڈالیں،
حقدار ضرورت مند مسکینوں غریبوں میں تقسیم کریں. پھر ڈاک آپ کی پراپر لیٹر باکس میں گئی ہے اور پھر ان ورثہ کو ان مرحومین کو پہنچے گی.
لیکن اگر آپ نے ڈاک تیار کر لی ہے اور بلا لیے ہیں تجاروں پر آنے والے مسکین اور گاڑیوں پر آنے والے غریب, اللہ واسطے دیکھ پکائی کھا گئے کڑم جوائی اوتر گئی کمائی کم کسے نہ آئی, تو یہ ڈاک آپ نے غلط لیٹر باکس میں ڈال دی ہے. جس لیٹر باکس میں ڈالی ہے اس میں جائے گی, پراپر لیٹر باکس میں آپ نے نہیں ڈالی ہے اس میں آپ کے مرحومین کو نہیں جائے گی. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ یتیم پوتے اور پوتیاں, لوگ اس پر بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ جی یتیم پوتے کو میراث نہیں مل رہی, یتیم پوتیوں کو میراث نہیں مل رہی. میری بات پر توجہ دیجئے, یتیم پوتے پوتیاں اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ دادا اپنی زندگی میں اپنی جائیداد میں سے کچھ انہیں ہبہ کر دے. اور ہبہ کا بھی سمجھ لیجئے, ہبہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ اپنی ملکیت سے 100% اس کو الگ کر دیں اور اپنا تعلق اور تصرف اس سے مکمل طور پر ختم کر دیں, تب ہبہ ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا. آپ ایک مکان میں رہ رہے ہیں, کہتے میں نے اپنے بیٹے کے نام ہبہ کر دیا ہے, رہ وہیں رہے ہیں اور انتقال بھی وہیں ہوتا ہے بالفرض, تو یہ ہبہ نہیں ہے. ہبہ تب ہوتا ہے جب 100% آپ کا اس سے تعلق ختم ہو گیا اور آپ نے اس فرد کی ملکیت میں لے کر اپنا لنک اور ربط اس سے مکمل طور پر ختم کر دیا, یہ ہبہ ہے. دادا اپنی زندگی میں اپنی جائیداد میں سے اپنے پوتے اور پوتی کو ہبہ کر دے, یا مرض الوفات میں ایک تہائی جائیداد ان کے نام ہبہ کر دے یا ان کی ملکیت میں کر دے, یا ایک تہائی جائیداد کی وصیت ان کے حق میں کر دے, ان کے حق میں کر دے. اب یہ تینوں اختیار اسلام اپنے بچوں کے یعنی پوتوں کے دادا کو دے رہا ہے. اگر دادا خود یہ تینوں کام نہیں کرتا تو دوسرے لوگوں کو اسلام کے قانون وراثت پر اعتراض کا کوئی حق نہیں پہنچتا. دادا ہی نہیں کرنا چاہتا, وہ خود نہیں کرنا چاہتا یہ کام, تو اسلام کے نظام وراثت پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کو, کیونکہ وراثت میں الاقرب فن اقرب کے تحت عصبہ بنفسہ کے ہوتے ہوئے عصبہ لغیرہ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. جو رشتہ دار جتنا زیادہ قریب ہے وہ اگر موجود ہے تو دور کا رشتہ دار اس کے موجود ہوتے ہوئے وارث نہیں بنے گا, یہ قانون ہے. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو, قرض کی مکمل ادائیگی اور وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو مال یا جو چیزیں بچ جائیں وہ ورثہ میں ان کے متعین شرعی حصوں کے مطابق تقسیم ہوں گی. توجہ دیجئے, کچھ کام ایسے ہیں جن سے وارث حقیقی وراثت میں موجود اپنے حصے سے محروم ہو جاتا ہے. دو چیزیں ایسی ہیں جو کسی انسان کو وراثت سے محروم کرتی ہیں, مسلمان کو مسلمان کی وراثت سے محروم کرتی ہیں. نمبر ایک, جان بوجھ کر یا اچانک کسی نے قتل کر دیا, مثلا شکار سمجھ کر گولی چلائی اور اس کے باپ کو لگ گئی, یا شوہر نے چلائی اور بیوی کو لگ گئی, تو ایسا بیٹا جس نے باپ کو قتل کیا ہے, یا ایسا باپ جس نے بیٹے کو قتل کیا ہے, یا ایسا شوہر جس نے بیوی کو قتل کیا ہے, یا ایسی بیوی جس نے شوہر کو قتل کیا ہے, وہ اس مقتول کے وارث نہیں ہوں گے, جائیداد میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. یہ قاتل اس مقتول کے رشتہ دار کا وارث نہیں بنے گا, خواہ کتنا ہی گہرا رشتہ ہو. نمبر دو, دین کا اختلاف, مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا اور کافر مسلمان میت کا وارث نہیں بنے گا, چاہے باپ بیٹا ہی کیوں نہ ہو. مرتد ہو جانے والا بیٹا یا مرتد ہو جانے والا باپ
مسلمان والد اور بیٹے کا وارث نہیں بنے گا. اب تیسری بات بھی سن لیجئے. ہمارے ہاں اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے میں نے فلاں کو اپنے بیٹے کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے جائیداد سے آگ کر دیا ہے. اس آگ کرنے کی ہمارے دین میں میراث میں کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ 100 مرتبہ بھی اشتہار دے دے کہ آگ کر دیا ہے, اولاد اپنے باپ کی وارث یقیناً ہوگی. آگ کر دینے سے جائیداد سے محروم نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ حدود اللہ ہیں اور ان میں کسی کو ترمیم یا تبدیلی یا کمی بیشی کا حق نہیں ہے. ہاں البتہ تمام ورثہ باہمی رضامندی سے مل کر کسی ایک یا ایک سے زائد وارث عزیزوں کی امداد کے طور پر انہیں زیادہ دے سکتے ہیں. یہ دراصل اپنے حصوں سے ایثار ہوگا. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ منہ بولا بیٹا, لے پالک بیٹا یا بیٹی, رضائی بیٹے یا بیٹیاں, ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. زندگی میں اگر انہیں کچھ دے دے یا ان کی ملکیت میں کر دیں یا ایک تہائی ان کے حق میں وصیت کر دیں, یہ تو جائز ہے, لیکن شریعت نے ان کا کوئی حصہ متعین نہیں کیا ہے. قدیم عرب دستور میں صرف جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھنے والے مردوں کو ہی وارث قرار دیا جاتا تھا. سورہ نساء کی جب آیت نمبر 7 نازل ہوئی تو اس آیت کی روشنی میں اسلام نے عورت کو جائیداد میں میراث میں وراثت کا حق دیا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا, لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, مردوں کا بھی حصہ ہے میراث میں. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, اور عورتوں کا بھی حق ہے میراث میں. مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ قَصُرَ, تھوڑا ہو یا زیادہ ہو میراث جتنی بھی ہو سب کا حق ہے. نصیبا مفروضا, اور یہ ایسے حصے ہیں جو متعین ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً عورتوں اور یتیم بچوں کے میراث کے حصے کو ادا کرنے کا حکم دیا, الگ سے فرمایا, کیونکہ یہ دونوں کمزور ہیں, یہ مقابلہ نہیں کر سکتے, لڑ نہیں سکتے. اس لیے حضور نے فرمایا, احرز مال الضعیفین المرأۃ والیتیم, دو کمزوروں کے مال سے میں تمہیں بچنے کا حکم دیتا ہوں. یہ کمزور ہیں, آج تم سے نہیں لے پا رہے, لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ ان کو موقع دیں گے, پھر تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. وہ یتیم ہے اور عورت. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, یوتا بالعبد ابل امت یوم القیامہ, قیامت کے دن بچے کو جو یتیم تھا یا عورت کو جو کمزور تھی, اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا. فَيُنَادِي مُنَادٍ عَلَى رُؤُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ, اور سب کے سامنے ایک پکارنے والا یہ پکارے گا, هَذَا فلان ابن فلان, یہ فلان ابن فلان ہے. لینے والے کو بھی اور جتنے حق دبائے تھے اس کو بھی لایا جائے گا. لا کے کہا جائے گا, یہ فلان ابن فلان ہے, من کان له حق, جس کا اس کے ذمے کوئی حق ہے, فلیاتی الی حقہ, تو آؤ اپنا حق اس سے لے لو. فتفرح المرأۃ ان یکون لها الحق علی ابیہا او امہا او اخیہا او زوجہا, اس وقت کمزور عورت خوش ہو کے کہے گی کہ میرا حق میرے باپ کے ذمے, میری ماں کے ذمے, میرے بھائی اور میری بیوی کے, میرے شوہر کے ذمے ہے. آج ان سے حق لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں, اور وہاں لیا کیا جائے گا, اس بازار کی کرنسی, اور وہ نام ہے, وہ نیک اعمال ہیں. حضور نے فرمایا, بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ, جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں وہ مفلس ہے. فرمایا, حقیقی مفلس وہ ہے, یاتی یوم القیامت, قیامت کے دن آئے گا, اس کے پاس نماز بھی ہوگی, روزے, حج, زکات, خیرات, صدقات بھی ہوں گے. قد شتم هذا واكل دم واخذ مال هذا وسفك دم هذا, اس نے کسی کا خون بھی بہایا ہوگا, کسی کا مال غصب کیا ہوگا، کسی کی جائیداد جو اس کا حصہ بنتی تھی اس کو بربت اس کو ادا نہیں کیا ہوگا،
یہ سارے مستحق لائے جائیں گے
اور اس کی نیکیاں لے لے کر ان کو راضی کیا جا رہا ہوگا، حتیٰ کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ضرورت مند باقی رہ جائیں گے تو ان کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال کے اسے اونڈے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا. فرمایا یہ ہے حقیقی مخلص. جاگیرداری نظام کے فطری خاتمے کا یہ سب سے بہترین حل ہے کہ جائیداد وراثت اسلامی اصولوں کے مطابق تقسیم ہونی شروع ہو. اگر اسلامی اصولوں کے مطابق جائیداد کا تقسیم ہونا شروع ہو جائے تو خود بخود جن کے پاس سینکڑوں مربع ہے وہ بٹتی بٹتی کنالوں میں آ جاتی ہے، 100 سال کے اندر ہی سارا نظام ختم ہو سکتا ہے. یہ بچیوں کی قرآن سے شادی، یہ ساری عمر ان کی شادی نہ کرنا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ جائیداد کو بچانے کی مضمون حرکت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قطع میراث وارثه قطع اللہ میراثه من الجنت یوم القیامہ. الفاظ پر غور کیجیے میرے بزرگ اور دوستو، جو شخص اپنے وارث کو میراث سے محروم کر دے گا، بیٹی ہے بہن ہے، بہنوں سے فٹافٹ لکھوا لیتے ہیں، لکھ دیجئے میں بھائی کے حق میں جائیداد چھوڑتی ہوں، وہ تو بیچاری معاشرتی دباؤ کے تحت لکھ دے گی. جو شخص اپنے وارث کو میراث سے محروم کر دے گا، اللہ تعالی قیامت کے دن اس جگہ سے اسے محروم کر دے گا جو اس کے لیے جنت میں رکھی گئی تھی. اللہ اکبر. فرمایا من اخذ شبرا من الارض، ایک بالش بھر زمین کسی کی ناجائز دبا کر جو اپنے نام پٹواریوں سے لکھوا لیتا ہے یا کسی اور سے لکھوا لیتا ہے اور حالانکہ اسے پتا ہے کہ یہ میرا حق نہیں ہے، ساتوں زمین کا طوق اللہ تعالی اس کے گلے میں ڈال دیں گے. تغفر اللہ. زندگی میں اگر صرف آدمی کو اپنے مال میں تصرف کا پورا حق ہے، لیکن وارثوں کے لیے جائز ذرائع سے کمایا ہوا مال یا جائیداد چھوڑنا یہ اچھی بات ہے، توجہ دیجیے اس بات پر، وارثوں کے لیے جائز ذرائع سے کمایا ہوا مال یا جائیداد چھوڑنا یہ اچھی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا تھا، حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ ان لی مالا ولا یرثنی الا ابنۃ لی، میرے پاس بڑا مال ہے، میری وارث صرف ایک بیٹی ہے اور کوئی نہیں ہے، تو افاوسی بثلث مالی، میں چاہتا ہوں کہ 2/3 2/3 مال وصیت کر دوں. قال لا، فرمایا نہیں نہیں. قال فبالشطر، میں چاہتا ہوں آدھا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں. قال اللہ نہیں نہیں نہیں، نہ 2/3 کی اجازت دی نہ آدھے مال کی اجازت دی کسی رفاعی ادارے کو دینے کی. قال فالثلث، یا رسول اللہ 1/3 کر سکتا ہوں. فرمایا الثلث، ٹھیک ہے ایک تہائی کر سکتے ہو، والثلث کثیر، لیکن ایک تہائی بھی زیادہ ہے، وارثوں کے حق میں زیادہ چھوڑ کر جاؤ. انک انتظر ورثتک اغنیا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تو وارثوں کو مالدار پوزیشن میں چھوڑے، خیر، یہ زیادہ بہتر ہے، من ان تدعہم حالتا یتکففون الناس، کہ تو انہیں اس طرح تنگ دست چھوڑے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے. جائز ذرائع سے اپنے بچوں کے لیے، اپنی اہلیہ کے لیے، یا اپنے ورثہ کے لیے جائیداد چھوڑنا یہ کوئی قابل مذمت بات نہیں ہے، لیکن میرے بزرگوں اور دوستو، دوسروں کے لیے پھول جمع کرتے کرتے اپنے لیے انگارے جمع کرنے سے بھی بچنا چاہیے. اسی طرح دادا اور چچاؤں پر لازم ہے کہ اپنے مرحوم بھائی کی جائیداد میں اپنے بھتیجوں بھتیجیوں اور بیوہ بھابھی کے حق وراثت کو ادا کریں، خدا نخواستہ ان کا مال دبا نہ لیں، کیونکہ آخرت میں بہت برا حشر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے، آپ نے وہاں کیا کچھ دیکھا؟ حضور نے فرمایا، مجھے بہت سے لوگوں کی طرف لے جایا گیا، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح بڑے ہوئے تھے، اور کچھ اور ان پر مسلط کیے گئے تھے، اور کچھ لوگوں کے یہ سپرد کیے گئے تھے، اور وہ ان کے جبڑے کھولتے، ثم یجاؤ بسخرۃ من النار فتقذف فی احدہم، اور انگارے لا لا کر ان کے منہ میں ڈالتے، اور وہ انگارے نکل جاتے ان کے جسم سے۔ میں نے جبریل سے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا، حضور، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلمن کھایا کرتے تھے۔ یبعث آکل مال الیتیم یوم القیامہ ولہب النار یخرج من فیہ ومن مسامعہ وانفہ وعینیہ۔ یتیم کا مال ناحق کھانے والا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ سے، اس کے کانوں، ناک، آنکھوں سے آگ نکل رہی ہو، جس سے ہر دیکھنے والا یہ سمجھ لے گا کہ یتیم کا مال کھانے والا ہے۔ یعرفہ کل من رآہ بأکل مال یتیم۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، وراثت میں جو حق ہے جس کا، اس کے سپرد کیجیے، کیونکہ حقیقی وارث تو اللہ تعالی ہی ہے، باقی جتنے بھی وارث بنتے رہیں گے یہ سب عارضی وارث ہیں۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، زمین اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس کے حقیقی وارث ہم ہیں۔ وللہ میراث السماوات والارض، آسمان اور زمین کی حقیقی میراث ہماری ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، وہ کوئی درویش کسی محل کے پاس سے گزر رہا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ اس سرائے میں میں نے ٹھہرنا ہے کچھ دنوں کے لیے، تو جو چوکیدار تھے اور جو گارڈ تھے، انہوں نے کہا، دیوانے، بابا دیوانے، یہ تمہیں سرائے نظر آتی ہے؟ یہ تو محل ہے فلاں صاحب کا۔ انہوں نے کہا، اچھا، ان سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ پھر ان کے والد صاحب رہتے تھے، ان سے پہلے ان کے دادا رہتے تھے، ان سے پہلے ان کے پردادا رہتے تھے۔ اچھا، ان کے بعد کون رہے گا؟ کہ ان کے بیٹے رہیں گے، ان کے بعد ان کے بیٹے رہیں گے، ان کے بعد ان کے بیٹے رہیں گے۔ تو دیوانے نے کہا کہ بھئی، جس جگہ سے اتنے لوگ آ کر چلے گئے ہوں، اور ابھی اتنے لوگوں نے آ کر یہاں ٹھہرنا ہو، وہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے کہ سب چھوڑ کے جائیں گے یقیناً۔ لیکن میں حیران ہوں، یہ حقیقت سب کے ہاں معلوم ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن آخر کیوں ہم اس نظام کو تسلیم نہیں کر رہے جو سورہ نساء اور سورہ احزاب کی صورت میں وراثت کا اللہ نے متعین کر دیا؟ ورثاء کو قرآن نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک ہے ذوی الفروض، جن کے حصے قرآن نے متعین کر دیے ہیں، آٹھ ہیں جن کے حصے قرآن کریم نے سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں تفصیل سے پڑھو، اور سورہ نساء کے آخری رکوع کی، بلکہ آخری آیت میں پڑھو، سارے مکمل بالکل واضح کر دیے۔ بیٹیاں اگر دو ہیں، اولاد اور کوئی نہیں، تو ٹو تھرڈ کی وہ مالک، اور اگر ایک بیٹی ہے اور اولاد کوئی نہیں، تو پوری میراث کی آدھی وارث وہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تفصیل میں نہیں جاتا، ذوی الفروض سے جو مال بچ جائے، یا اگر بالفرض ذوی الفروض نہ ہو، تو سارا مال جن میں تقسیم ہوتا ہے ان کو عصبات کہتے ہیں، اور عصبات کی بھی بڑی تفصیل میں عرض کروں کہ 144 ورثہ شریعت نے متعین کر دیے ہیں کہ کون اگر نہ ہو تو اس کی جگہ کون لے گا، کون نہیں ہے تو اس کی جگہ کون لے گا، کون نہیں ہے تو اس کی جگہ کون لے گا۔ 144 جس دین میں اتنا کلیئر نظام ہو وراثت کی تقسیم کا, اس میں تو میرے بزرگوں اور دوستوں سوائے ہٹ گرمی کے, یا جنہوں پنجابی کہنے ہیں من حرامی کی حجتہ ٹیر, اس کے سوا اور کوئی رکاوٹ شریعت کے وراثت کے نظام پر عمل کرنے میں کوئی نہیں. اسباب کو تین حصوں میں تقسیم کیا, اسباب نفسی ہی وہ مرد جو بذات خود اسبا ہو, جیسے بیٹا ہے, اور وہ اگر نہیں ہے تو پوتا اور پڑوتا ہے, وہ اگر نہیں ہے تو باپ اور دادا ہے, وہ اگر نہیں ہے تو حقیقی بھائی ہے, وہ نہیں ہے تو باپ کی طرف سے جو بھائی ہے اللہ بھائی, وہ بھی اگر نہیں ہے تو پھر پتا ہے, اور پھر تقسیم ہے ایک. اور تیسرے نمبر پر ذوی الارحام آتے ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جو وراثت کی تقسیم میں کوتاہیاں ہیں ان کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک بڑی کوتاہی یہ ہے کہ لمبے عرصے تک مرحوم یا مرحومہ کی جائیداد تقسیم نہیں کی جاتی. نتیجتاً کیا ہوتا ہے, درمیان میں بیٹوں میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے, جو بیٹے باپ کے انتقال سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا تو وراثت میں کوئی حق نہیں, لیکن باپ کے انتقال کے بعد جو فوت ہوئے ہیں وہ یقیناً وراثت میں حقدار تھے. اب نتیجتاً ایک نیا مسئلہ شروع ہو جائے گا اور لوگوں کو دشواریاں ہوں گی. اسی طرح کوتاہیوں میں سے ایک کوتاہی یہ ہے کہ شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کرتے, خاندان کے بڑوں کے مشوروں سے جائیداد تقسیم ہوتی ہے. اور اسی طرح ایک بڑی کوتاہی یہ ہے کہ وارثوں کو محروم کرنے کی نیت سے تمام جائیداد کسی ہسپتال یا رفاہی ادارے کو وقف کر دی جاتی ہے زندگی میں, یا وصیت کر دی جاتی ہے, جبکہ ایسا کرنا جائز نہیں. وارثوں کو محروم کرنے کی نیت سے جائیداد وقف کر دینا, اس کو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی, بلکہ حضور نے فرمایا میں اس ظلم میں گواہ نہیں بنتا. ایک موقع پر ایسا صورتحال پیش آئی تو حضور نے فرمایا میں ظلم میں گواہ نہیں بنتا. اللہ تعالی ہم سب کو یہ احساس نصیب فرمائے کہ جو احکام شریعت نے دیے ہیں ان کے مطابق ہی ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.